الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدات وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما محمد جاء بالقرآن معجزة دامت لنا روضة مهدرة أنفا فاقت حدائقها راقت دقائقها يهدي إلى عينيه نورا ثاقبا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل عينة الرسل الكرام بها فإنما اتصلت بالنوره بهم مولاي صل وسلم دائما تترى على من تزينت به الأسر وہ بشر ہے حد یہی ہے میرے علم و فضل کی سب سے مخلوقات میں افضل عظیم القدر بھی معجزے لائے ہیں جتنے بھی رسولان کرام آپ کے نور نبوت کی وہ کرنے ہیں تمام نبوت پا محمد باند تمام شو نشت پسل محمد انبیاء بزرگو بھائیو محترم عزیزو ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی ہوئی ہے اور اس ماہ محترم میں آپ کا ارتحال آخرت بھی بارہ ربیع الاول جس کو بارہ وفات زبان عام و خاص میں کہا جاتا ہے آپ کی وفات حسرت آیات ہے اور آٹھ یا نو ربیع الاول جسے علماء نے تاریخی حدیثی مختلف وجوہ حساب سے ترجیح دیئے جیسے تقویم الاسلام میں محمود مصری فلکی نے اور زائد الکوثری نے مقالات میں شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں دیوبند کے شیخ التفسیر مولانا ادریس کاندیلوی نے سیرت مصطفیٰ میں اور ان سے پہلے حافظ امداد الدین ابن کثیر نے السراج المنیر فی مولد البشیر النذیر میں بہت سارے وجوہ سے ترجیح دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت 9 ربیع الاول کو ہے. اسلام میں نہ ولاد منانا ہے اور نہ وفات منانا ہے. اگر ولادت منانی ہوتی تو 124,000 انبیاء مبعوث ہوئے ہیں. 124,000 انبیاء کا ولاد منانا اور ان کا میلاد کرنا یہ امت مسلمہ جن اور انس کے طاقت سے باہر تھا. تین سو 13 مرسلین ہیں اور 104 اصحاب الشرائع والکتب القیمہ ہیں. اس لیے پیغمبر نے خود نہ کسی رسول اور نبی کی وفات کے دن کوئی مزید اعمال امت کے لیے بطور نصیحت کے چھوڑے ہیں اور نہ کسی نبی کی تشریف آوری اور ان کی باعثت اور ان کی ولادت پر کوئی خاص قسم کا رسم برپا کیا ہے. دنوں کا منانا یہ اسلامی مقتضا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو اس دن کے مطابق اور اس رسول اور نبی کی سیرت اس اسوہ حسنہ اور حیات جاویدہ کے مطابق بنانا یہ امت کا فریضہ ہے. اگر ایک آدمی صرف بیان کرے کہ پیغمبر تھے بڑے خوبصورت تھے بڑے پیارے تھے بڑے اچھے تھے بڑے معجزات والے تھے بڑے نرم تھے بڑے حلیم تھے بڑے بٹبار تھے, اس سے اس کو کیا ملے گا؟ سر ننگا ہے, چہرہ داڑھی سے خالی ہے, کپڑے مغربی پہنا ہوا ہے, ہر ادا اور ہر آن کذب اور دروگوئی کا مظاہرہ عملاً موجود ہے. اور اگر ایک آدمی پیغمبر کے مطابق ہے, اس نے اسباب کے درجے میں کوئی مخالفت نہیں کی, سر سے لے کے پاؤں تک اس کا جسم اور جسمانیت وہ پیغمبر کی صداقت اور باعثت کے لیے ایک نمونہ ہے, تو شرائع اس کا اعتبار کرتے ہیں اور اس شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ صادق ہے اپنے قول و فعل میں. بخاری شریف میں ہے, کل رات کو چونکہ شب جمعہ تھا اور بیان ہوتا ہے, میں نے عرض کیا کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا, آیتن فی کتابکم امیر المومنین لو نزلت عند معاشرنا الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. ایک آیت آپ کے قرآن میں نازل ہوئی ہے, اگر ہمارے یہود کے ہاں ایسی کوئی آیت ہوتی ہم اس خوشی میں جشن منا لیتے, رسم کر لیتے, کچھ اقدامات کر لیتے, جلسہ کر لیتے, جلوس بنا کے چل پڑتے. جشن میں تو کچھ مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, جیسے یہ جشن کرتے ہیں تو چراغاں کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں گھروں پہ جھنڈے لگاؤ, پوچھ کہتے ہیں کہ عید ہے, عید میلاد النبی, یہ وہ عید ہے جو پیغمبر نے نہیں منائی. یہ وہی تھے جو ابوبکر، عمر، عثمان و علی، 1,25,000 صحابہ میں سے، 1,25,000 تابعین، مجتہدین، فقہا، 1,25,000 رجال الحدیث، آج تک صالحین امت کو اس کا علم تک نہیں ہوا ہے کہ یہ کوئی جشن اور رسم کا لمحہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بنانے کے لیے پیش نہیں کرنا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو منانے سے ٹرخانا ہے، اور لوگوں کو بھی یہ سکھانا ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے ایک جھنڈا لہرا لو، ادھر سے ادھر تک چلے جاؤ، وہاں سے وہاں تک چلے جاؤ، آپ بڑے پیارے امتی ہیں، آپ نے بہت زیادہ عشق کا مظاہرہ کیا ہے، جو ایسا نہیں کرتے وہ اچھے نہیں ہیں، این خیالست و محالست و جنو، یہ کسی ایسے فکر کے ساتھ تو ہو سکتا تھا جس کے اصول و فروع نہ ہو، یہ مکر اور لفظ وہاں تو ہو سکتا تھا جہاں پہلے سے شرعی ماحول موجود نہ ہو، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع شریعت لے کے آئے، اور آپ زندگی کی تمام اداؤں کو درست کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے کوئی چیز نہ کم کی ہے اور نہ زیادہ کیا، حالانکہ آپ خود شارع علیہ السلام ہیں، شریعت آپ ہی کا نام ہے، آپ سوئے تو سونا عبادت ہے، آپ جاگے تو جاگنا عبادت ہے، آپ نے کوئی نماز اس لمحے میں نہیں پڑھی جیسے سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت، نصف النہار کے وقت، تو اس وقت نہ پڑھنا عبادت ہے، آپ نے صبح صادق سے سورج نکلنے تک صرف 4 رکعت پڑھی، 2 سنت ہلکی پھلکی اور 2 فرض طویل و عریض طوال مفصل کے ساتھ، اور آپ اپنی سنت پر ایسے مضبوط طریقے سے قائم ہیں، شیخ عبدالحق نے ما ثبت بالسنہ میں لکھا ہے کہ آپ کی سنتیں بھی خدا نے مقرر کی، اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے اس کی، مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دی ہے سنت کی اور قرآن کی، کہ قرآن شریف تو ایسا سمجھ لو کہ ایک بادشاہ اپنا ایک آرڈر لکھ لے اور معتمد خاص کو کہے کہ اس کو یہاں سے شروع کرو یہاں تک، الحمدللہ سے شروع کرو والناس تک، ان لوگوں تک پہنچا دو، لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، اس میں ایک لفظ آگے پیچھے نہیں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس کو کلام راس کہتے ہیں، کلام بلا واسطہ، اس میں ایک لفظ ایک جملے کا اوپر نیچے ہونا محال ہے، اور آپ خود کتنا اہتمام کرتے تھے، فجر کی نماز آپ نے سورت مومن کے ساتھ پڑھائی، صحاح میں ہے، اور ایک جگہ ایسی آئی کہ آپ کو گھرانی پیش آئی پڑھنے میں، بعد والی آیتیں پہلے پڑھی اور پہلی پڑھی جانے والی آیتیں مؤخر ہو گئی، آپ کو احساس ہوا تو آپ نے رکوع فرمایا کیونکہ اتنا پڑھ چکے تھے، بلکہ اس سے زیادہ پڑھ چکے تھے. نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے کہا هل فیکم ابن ام عبد، عبداللہ ابن مسعود موجود ہے، ان کی کنی کنیت ہے ابن ام عبد. عبداللہ ابن مسعود نے ہاتھ کڑا کیا کہ حضرت میں موجود ہوں، ہتھیارے ہوتے ہوئے قرآن کریم میں غلطی آ گئی، ان پر بہت زیادہ اعتماد تھا عبداللہ ابن مسعود پر. اور آپ نے قرآن کا کہا بھی ہے خذ القرآن عن اربع، چار آدمیوں سے قرآن حاصل کرو، ان میں عبداللہ ابن مسعود ہے، معاذ ابن جبل ہے، ابی ابن کعب ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، بعض طرق میں سالم مولا حذیفہ ہے. قرآن کریم کے ماہرین ہو چکے تھے پیغمبر کی موجودگی میں. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ آپ پر نازل ہو رہا ہے، اور آپ نے ایسا پڑھا تو میں نے سمجھا کہ وہی آئی ہوگی اور تبدیلی ہو چکی ہوگی. آپ نے کہا لو نسخہ لا اخبرتکم، اگر ایسا ہوا ہوتا تو میں آگاہ کر دیتا تمہیں. پیغمبر اس قسم کے علوم مخفی نہیں رکھتے، فوراً امت کو آگاہ کرنا پڑتا ہے. آپ احتیاط تو دیکھے ذرا، اور میں ایسا ہوا ہوتا تو میں اعلان کر چکا ہوتا. فرق ہے، قرآن شریف کا معجزہ ہے کہ بہت زیادہ طاقت و توانائی، صلاحیت اور حفظ، اتقان اور قوت، لیاقت اور قابلیت کے باوجود قرآن سب سے اوپر ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، اسلامی آدمی تھا، اسلام کا بہت بڑا مینار و رشد و ہدایت تھا. رحمان بابا ان کے بارے میں کہتے اورنگزیب ہوئے انورو ہندوستان پہ منورو. اورنگزیب تو ایک سورج تھا، پورا ہندوستان اس کی روشنی میں منور. ایک شخص یاقوت اور قیمتی پتھروں کی سیاہی سے قرآن شریف لکھ کے لایا. بادشاہ بہت زیادہ قدردان تھا، اور دینی چیزیں جب کوئی پیش کرتا تو حضرت کھڑے ہو کر کے وصول کرتے اور سر جھکایا ہوا ہوتا. بہت اللہ نے ان کو تواضع دی تھی. بادشاہوں کے گھر میں ایک صحابی و صفت اور ملکوتی شخص پیدا ہوا تھا، ہندو مورخوں نے زیادتی کی ہے ان کو، بھائی اور خاندان کے بارے میں ایک خونخوار دکھایا ہے. ان کے قلم سے اور لکت سے یہی توقع تھی کہ جو بت کا سجدہ کرے اور گائے کا پیشاب پیے وہ اورنگزیب جیسے بہترین انسان کی قدر و منزلت کیوں بیان کرے. اورنگزیب کی عادت تھی کہ جب کوئی شخص ان سے ضروری بات کرنے آتا تو وہ تین باتیں کہتا. ایک بات یہ کرتا کہ الحمدللہ یہاں کا بادشاہ پختہ مسلمان ہے، دوسرا یہ کہ پورے ہندوستان پر اسلام نافذ ہے، اور تیسرا یہ کہ قطعاً اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا، یہ ناقابل برداشت. پھر اس کو کہتا کہ کیا کہا ہے میں نے سناؤ. اگر وہ سنا دیتا تو حضرت بات سنتے آگے گپ شپ لگاتے, اور اگر وہ نہ سناتا تو آپ اشارہ کرتے وزیروں کو کہ پکڑ کے باہر نکالو, یہ انسان ہے ہی نہیں, انسانی شکل میں جانور ہے. بادشاہ سے ملنے آتا ہے اور باتیں غور سے نہیں سنتا. تو وہ سب لوگوں کو یاد ہو گئی تھی جو بھی ان سے ملتا. بادشاہ ان کو کہتا ہے کہ یہاں کا بادشاہ پختہ مضبوط راسخ مسلمان ہے, اور پورے ہندوستان پر اسلامی حکومت, اسلامی روایات نافذ ہے, اور کہیں بھی اسلام کے خلاف برداشت نہیں. جب کئی مسجد کو نقصان پہنچ جاتا ہے یا مسلمان فریاد کرتے ہیں تو اورنگزیب بات پوری طرح سن کے جگہ نوٹ کر لیتا, ہفتہ دس دن میں اہم کام سمجھ کر تشریف لے جاتا وہاں, اور وہاں ان کے مذہبی لوگوں کو بلا لیتا تھا اور ان سے کہتا کہ یہاں مسلمانوں کی مسجد تھی, فلاں تاریخ کو بنی تھی اور اتنے سال رہی تھی, وہ مسجد کہاں ہے. وہ جو بھی باتیں کرتے اورنگزیب آخر میں کہتا کہ یہاں مسجد ہونا ضروری, اور وہ مسجد جیسے تھی اس طرح کھڑی کرنی ہوگی. کتنے وقت میں تمہارے لیے ممکن ہے؟ وہ کہے جی 6 مہینے. اورنگزیب کہتے ہیں 9 مہینے بعد میں آؤں گا. اور پھر ایسا جاتے تھے کہ یاد رکھتے ہو ہندو بچے یاد کرے اور مفسد اورنگزیب. صحیح مانو کہ بے بیازائے تو رسول چیلا فرق پکڑا رہا تھا, اور جب درست کام ہوتا تو ان سے دریافت کرتے کہ آپ کہاں مندر بنانا چاہتے, گردوارا آپ کہاں مناسب سمجھتے, سرکاری املاک ہو تو بتائیں, ابھی پیش کر دیتا ہوں. مسلمانوں کے ساتھ چھیڑا چھاڑی نہ کیا کرے, مسلمان اصل لوگ ہیں, وہ اصل ہندوستان کے مالک ہیں, اور مسلمانوں کے دینی اسلام کی برکت ہے کہ تمہیں برداشت کر رہا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے بت کا سجدہ کرتے ہیں, گائے کا دودھ چھوڑ کر پیشاب پیتے اور پھر بھی انسان مانے جاتے. دیکھیے معاصر عالمگیری صاحب کے احوال پر ایک نمائندہ کتاب ہے, اللہ تعالی نے اگر زندگی دی اور مجھے توفیق ہوئی اور میری صحت نے بھی ساتھ دیا, اور اصل تو اللہ کا فضل احسان کرم نصرت ہے جو روح سے بڑھ کر طاقتور ہے, تو میں مسلمان بادشاہ کے حالات پر ایک نمائندہ کتاب لکھوں گا جو میری نجات اور شفاعت کا باعث ہوگی. ہمایوں مغل نے صحیح کہا ہے, لکھ دوں کتاب عشق پر ایک ایسا داستان جس کا جواب دے نہ سکے ساتو آسمان. جب کسی رات میں ہم تم پہ غزل کہتے ہیں, انہی راتوں کو تو ہم شب وصل کہتے ہیں. اور اگر مجھے موقع نہیں ملا یا میں نہیں لکھ سکا یا مجھے صحت نے حالات نے اجازت نہیں دی, تو کوئی غیرتی شاگرد با وفا مستنیر اور با لیاقت اور صلاحیت مستفید جو عاجز اور فقیر پر دینی اعتماد کرتا ہے وہ اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ, ان کے احوال لکھنا مسلمانوں کا بہت بڑا حق کے شکر ہے. مسلمانوں کو اپنے بڑوں سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے. اورنگزیب نے اپنی زندگی میں 24,000 لڑائیاں لڑی, سارا ہندوستان گڑبڑ تھا. شاہ جہان نے اور نور الدین نے اور اکبر بادشاہ نے صرف اپنا زور دکھایا تھا, لوگوں کو ٹھیک نہیں کیا تھا. اور بادشاہ بہت غیرتی تھا, کسی نے ان کو کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی غذائیں تو پیغمبر و صحابہ سے بھی زیادہ ہے. تو بار بار پھر پانی منگواتا تھا, وہ منہ دھوتا تھا, کہا اس نے ہے اور زہر میرے منہ میں آیا. اور تعجب کرتے تھے کہ ایک مسلمان ہو کر کے نبی اور صحابہ پر کسی کو ترجیح دیتے ہوئے وہ زندہ کیوں ہے, اس کو فوراً ختم ہونا چاہیے. اتنا متقی و پارسا, اور اس کو صرف اتنا کہا کہ اللہ کے رسول ان کے صحابہ کے ساتھ قیامت تک کوئی مذہبی نہیں ہو سکتا. اور فرمایا ان کی لڑائیاں اور ان کے جنگ و جدال وہ تو خالص وحی سے ہے, اور اس میں ہمارے پیغمبر بہت ہی زیادہ سپہ سالار ثابت ہوئے ہیں. آپ کی غزوات میں بھی عدل و انصاف موجود تھا. فرمایا ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ شاید لڑائیوں میں ہم سے زیادتی ہو جائے, ہر وقت خوف و خطر رہتا ہے. پیغمبر کو تو اطمینان تھا. بدر کے مشرکین جو غزوہ بدر میں پکڑے گئے, 70 مارے گئے 70 پکڑے گئے, بڑے قیمتی لوگ تھے. خود عباس ان میں تھا, سن ولاب پیغمبر کا چچا. اور پھر یہ فیصلہ ہونے لگا, مشورہ ہوا کہ ان کو چھوڑا جائے یا قتل کیا جائے. تو اکثر صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ان سے کچھ فدیہ لے کے اپنے کام کاج کی کر لیں گے, اور ان میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہو جائیں گے, چھوڑ دیتے. حضرت عمر نے کہا ہوا کہ ہم سے لڑنے آئے تھے, ہم کو ختم کرنے آئے تھے, اور نبی کو تم لوگ یہاں سے نرمی کرنے لگے, ان کو ذبح کرو اور مجھے یہ میرا ماموں اور یہ لوگ حوالے کرو, ان کو ان سے شروع کر دو تاکہ آئندہ کوئی مسلمانوں کے مقابلے میں گرب سے باہر نہ نکلے, میدان میں کوئی کھڑا نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے شفیق مہربان اور کریم اور حلیم تھے. آپ نے کہا عمر ذرا ٹھنڈے رہو. اور فیصلہ یہی ہوا کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. قرآن شریف میں اتنی سخت آیتیں نازل ہوئی, حق تعالیٰ نے کہا نبی کو اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو جائز نہیں ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو لے اور دشمنوں کو چھوڑے. ان کو ایسا مارنا تھا کہ زمین خون سے بھر جاتی. کیوں چھوڑا ہے؟ عمر کی تائید ہو گئی. عمر کا جوش اور اللہ کا تقدیر اور اللہ کے ہاں سے جو تدبیر معلق تھی وہ یکساں نکلی. آپ بہت خوفزدہ تھے, آپ بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے, اور آپ نے کہا کہ عذاب خدا کا آ چکا تھا سامنے درخت تک, اگر تھوڑا آگے بڑھتا تو عمر کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچتا. تو واہ. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جب تک نبی موجود ہو تو اس طرح عذاب نہیں آئے گا, اس وجہ سے عذاب نہیں آیا. آ عمر سے کہا کہ آپ کی جذبات اور جوش و جلال کو اللہ جل جلالہ نے بھی مان لیا ہے. علماء اس آیت اور اس واقعے سے یہ نکالتے ہیں کہ نبی اور صحابہ کو غلطی پر چھوڑا نہیں جا رہا ہے, فوراً اصلاح کی باتیں آ گئی. اور واقعی ان لوگوں میں بہت لوگ مسلمان ہو گئے، خود عباس مسلمان ہوئے. کہتے ہیں عباس کو صحابہ نے جو رات کو باندھا تھا، قیدی تھے، مشرکین سے پکڑے گئے تھے بدر کے میدان میں، تو وہ سخت باندھا تھا اور وہ رات بھر فریاد کرتے تھے. قریب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ تھی. آپ نے صبح کہا کہ یہ عباس کو کس نے باندھا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے. کہا قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اور آپ نے کہا ہمیں ساری رات جھاگتا رہا کیونکہ عباس فریاد کر رہا تھا. آخر چچا تو ہے نا، وہ کتنے کافر ہے اور بیا زما زیگر ہے. صحابہ بہت گھبرا گئے ہو کہ ہم سے زیادتی ہو گئی عباس کے ساتھ، اور پیغمبر کو کہا کہ عباس کو بغیر فدیے کے چھوڑنا ہے. آپ بہت غصے میں تھے، آپ نے کہا تم ایک درہم و دینار چھوڑنے والے نہیں، درہم و دینار نہ چھوڑو، رات کو جو سلوک کیا ہے وہ نہ کرتے. وہ ایسا سخت باندھا تھا کہ وہ فریاد کر رہا تھا اور میں ساری رات جاگتا رہا. علماء دین نے کہا ہے کہ خاندانی تعلق اور بشری محبت وہ کہیں نہیں جاتی. آپ اپنے بھائی کے بڑے بدخواہ ہوں گے، وہ آپ کے بارے میں نامناسب رویہ رکھے گا، لیکن خدا نخواستہ اگر بڑا غم آیا تو بالکل اس کو برداشت نہیں ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے، خون خود تڑپتا ہے، خاک اور خون جو ہے وہ تپیدن میں بدل جاتا ہے. میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے، 1988 میں وہاں راون جانا ہوا سالانہ اجتماع میں، اور وہاں سے پھر گھر گئے وہاں ایک بڑے عالم سے، استاد العالم جامع المنقول والمعقول، ان سے ملاقات کے لیے گئے. رات کا وقت تھا، منصور بھائی گاڑی چلا رہے تھے، ایک ایسا موڑ آیا کہ اس کو نظر نہیں آیا، گاڑی 120 کے رفتار سے روڈ سے نیچے گر گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی. اور استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو وہ 90 سال عمر تھی اس وقت. تو میرے ایک بھائی کو کہا گیا کہ یہ واقعہ پیش آیا، جہانگیرہ خبر گئی. اس نے کہا اچھا ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ تو پھر صحیح ہو جائے گی اور آ جائے گا، گردن ٹوٹنی چاہیے تھی کہ وہ ختم ہو جاتا. لوگ تو بڑے شیطان ہوتے ہیں اور بری باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اچھائیوں کو نہیں آگے بڑھاتے. حکم یہ ہے کہ بری بات کو آگے نہیں بڑھاؤ، دفن کرو. ایک جذباتی بات تھی، ناراضگی تھی، تو اس کو باقاعدہ ٹیپ کر کے مجھے سنایا کہ آپ کی اس تکلیف پر بھائی جان نے جو اظہار کیا ہے وہ یہ ہے. میں نے جو سنا تو بھائی صاحب بیٹھے تھے، اسپتال تو آ گئے معمول کے مطابق، غمی دنیا میں نہ دیکھ کے ہم عادتاً مسکرا کے چلتے. تو اس کا خیال تھا کہ اس کو کچھ کہیں گے. میرے پاس جیب میں جتنے پیسے تھے میں نے کہا یہ لے لے، کوئی بیل گائے خریدے وہاں کٹوائے، محلے میں لوگوں کو کھانا کھلائے یا گوشت بانٹے تاکہ اللہ صحت نصیب کرے. تو وہ جو بدخواہ تھا وہ مجھے کہتے یہ مطلب تھا اس کا. میں نے کہا تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے بری بات کہی، کوئی تکلیف پہنچی ہوگی. تو میری شان کے لائق تو نہیں کہ میں برائی کا جواب برائی سے دوں. وہ بڑا برا مان گیا. بدخواہوں سے بچنا بھی آسان کام نہیں ہے. اور برائی آگے بڑھانے والوں یہی سب سے بڑے شریر ہوتے ہیں. کہہ دیے تو ختم ہو گیا, کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اس نے اس کو محفوظ کیا. دو تین چار دن بعد وہ رات آئی جب ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ ٹانگ کا آپریشن ہے, اور میں ویسے بظاہر کوئی تکلیف میں نہیں تھا, ٹانگ ٹوٹی تھی, بستر پہ لیٹا ہوا تھا, لیکن مجھے کوئی درد نہیں تھا. یہ بڑی عجیب بات ہے, لوگ آ کے رونا دونا کرتے تھے, بجلی گھر مولانا ہے, مولانا عبد القدوس ہاشمی ہے, یہ قاضی حسین احمد کے بڑے بھائی, بہت بڑے عالم تھے, کئی دفعہ جسٹس رائے تھے, کئی بزرگ آئے. بجلی گھر جب آیا اور دیکھتے ہی کہا کہ حول دیتے ہو سو شیرو نویم چیزا دڑ دے ختم شی او دا جن دن دے چبا جوڑ کلا نا جوڑ آئے او سخدے نے چبا تل تر تلا جوڑ ہے. اس زمانے کے مقتدر محدث قیمتی انسان مولانا حسن جان تشریف لائے, فرمایا وہ اخبار میں پڑا بہت تکلیف پہنچی, میرے کیا کام ہے, میرے ہمارے یہاں چھٹی ہے. میں نے کہا بخاری ترمذی شروع ہو چکی ہے اور پتہ نہیں کتنے دن اسپتال میں رہوں گا, آپ تشریف لے جائے سبق پڑھائے, پہلے سے تعلقات بہت ہیں. حضرت نے کہا میں حاضر ہوں. مزمل بھائی نے فوراً ہوائی جہاز میں سیٹ اوکے کی, وہ تشریف لے آئے, سبق شروع ہو گئے. لیکن بڑی حیرت کی بات یہ ہے جو آپ کو صرف اس لیے سناتا ہوں کہ اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں, باوجود برے لفظ کہنے کے خون کا درد اور اپنی ہمدردی وہ نہیں ختم کر سکتا ہے. جس وقت وہ لمحہ آیا کہ بھائی ابھی آپریشن تھیٹر میں جانا ہے اور ٹانگ کا آپریشن ہوگا اور سریہ ڈلے گا, تو بہت لوگ کھڑے تھے. اس زمانے کے بریگیڈیئر جواد سیاہ چند سے آیا ہوا تھا, کراچی کے دسیوں ساتھی ہمارے معتقدین اور دینی اعتماد کرنے والے پورے حال بھرے ہوئے تھے. اسپتال میں ہم نے اس کمرے کے ساتھ دیگر پرائیویٹ کمرے بک کرائے تھے ہمارے اچھے ساتھیوں نے کہ کراچی کے مہمانوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ میرے وہی بھائی جس نے ایسی نامناسب بات کہی تھی وہ بھی دیوار کے ساتھ کھڑے تھے, لیکن ان کے جسم میں خون نہیں تھا اور اس کا رنگ بالکل ہارا و پیلا تھا. میں نے کہا دیکھو یہ اس نے جملہ جو پہلے کہا ہے وہ ایسے ہی جذباتی جملہ ہے, اور اصل ابھی سب اپنے آپ سے بے خبر ہے اور پورے جہان کھڑا ہے, کوئی ہنس رہا ہے کوئی گپ شپ لگا رہا ہے, وہ تو رسمن آتے, لیکن اپنے جو ہے وہ ان کا خون ان کی زندگی. بس بھائی صاحب تھے جو جان نکل, میں نے ان کو تسلی دی, میں نے کہا ایسی کوئی بات تو نہیں ہے, ٹانگ ہے, ٹانگ تو ٹھیک ہو جاتی ہے, آپ ایسے پریشان ہیں. میں نے باوجود ہی تکلیف کے ان کو ہنسانے کی کوشش کی, اب میں نے کچھ بھی نہیں, ابھی چند منٹوں میں ٹانگ صحیح ہو جائے گی, واپس آ جاؤں گا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنے خون اپنے عزیز و اقارب ان کی صلہ رحمی سے کبھی غافل نہ ہو. وہ جانان دے بد کڑی ہو زبا خکڑب خپل بد بے ہیر شی ہو زما خب جڑوی. پشتوں میں کہتے ہیں اپنے برا کرے ہم نہیں کریں گے, ہم اچھا ہی کریں گے. اور ایسا بھی کہتے ہیں کہ جانان دے بد کڑی ہو زبا خکڑب خپل بد بے ہیر شی ہو زما خب خدے بد بد و سزا خپل ور کبھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو برائی کی سزا بھی نہ دے, اللہ ان کو معاف کرے. یہ پیغمبر کی سیرت ہے, یہ اصل میلاد ہے کہ پیغمبرانہ اخلاق, پیغمبرانہ شیم, پیغمبرانہ کمال جمال, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک, اپنے اعزاء اور اقربا کا باوجود ہے اس کے کہ وہ تلخی دکھائے آپ شیرینی دکھائے. بس ایک ہی حدیث سناؤں, میرے قصوں سے کیا بنے گا, سنانا تو اس پیغمبر کی باتیں ہیں جو پوری دنیا کے اندھیرے کو روشن کرنے آئے, جو کافروں کو مسلمان کرنے آئے, جو دشمنوں کو دوست بنانے آئے، جو خدا سے دور والوں کو قریب اور جنت الفردوس بھیجنے کے لیے آئے، وہ پیغمبر کہتے ہیں سل من قطع کا، آپ سے لرحمی کرے جنہوں نے آپ کے ساتھ رشتہ کاٹا ہے، واف امن ظلم کا، معاف کرو جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، بابا معاف ہے معاف، وہ احسن اور احسنی اخلاق دکھاؤ، بہترین سلوک کرو، الی من اساء الیک، جنہوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، یا رب صلی وسلم علیہ. یہ تین جملے یاد رکھے جائے پوری زندگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کے مطابق بن کے رہے گی. صرف منانے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. یہی صدق اور کذب کا فرق ہوگا. اللہ ہمیں صدق، سچائی اور پوری مضبوطی سے پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے شریعت کو اپنانے، سمجھنے اور مسلمانوں کائنات کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محترم مہینے کے بدعات اور رسوم سے اللہ امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد. جو نمازی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان اول کا جواب دیں گے یا خاموش؟ اذان اول کا جواب دینا چاہیے. اگر کوئی تلاوت پہلے سے مشغول ہو تو تلاوت جاری رکھے، جو تلاوت کر رہے ہیں ان پر اذان کا جواب نہیں. میت کو قبر میں اتارنے کے بعد قبر کے اوپر اذان دینی چاہیے، نہیں بدعت میں سے. تقریر میں آپ نے فرمایا 313 مرسلین ہیں، 104 صاحب شرائع، اس کی وضاحت. یعنی انبیاء جو تعداد ہے وہ بڑی ہے، اور ان میں اصحاب الرسل انک لمن المرسلین، یہ 313 ہے، اور 100 صحیفے ہیں، اور 4 بڑی کتابیں، 104 شرائع ہیں. آج کل عورتوں کا نماز جمعہ، نماز تراویح، جماعت مسجد میں پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن، پیغمبر نے کہا ان کی نماز گھروں میں، کمروں میں، تہخانوں میں زیادہ پردہ پوشی سے پڑھنا بہتر ہے. بعض لوگ رخصت کرتے وقت کہتے اللہ اور رسول مدد، یہ کہنا کیسے؟ میں نے نہیں سنا ہے. اللہ تو مدد فرماتے ہیں، رسول کے لیے کہنا شرک ہے. اور اگر یہ خیال ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور مدد غائبانہ کرتے، ایمان خطرے میں ہو جائے. یاقوت یا مرجان کی انگوٹی بائیں ہاتھ پر لگانا، یاقوت و مرجان کیوں لکھ رہے ہیں؟ کوئی بھی چیز ہو. ہاں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ الفاظ چونکہ قرآن میں آئے، قرآن میں آنا دلیل نہیں ہے اس کی کرامت کی. قرآن میں فرعون بھی ہے، جہنم بھی ہے، شیطان بھی ہے، تو یہ محترم تھوڑی ہے. اس لیے دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں میں پہننا چاہیے. آل سنت والجماعت کا شعار ہے، قاضی خان اور باہر میں لکھا ہے کہ وہ انگوٹھی یا اس پر قیاسن گڑی وہ بائیں ہاتھ میں پہننا چاہیے. دائیں ہاتھ میں جس نے انگوٹھی یا گڑی پہنی ہے اس کے ایمان یا عقل میں ضرور کمی ہے. زقوم تفسیر عثمانی میں بیان ہوا ہے کہ اس کا ذائقہ اتنا کڑوا ہوگا کہ اگر انسان چکھ لے 3 دن اس کا کرواٹ نہیں ختم ہوگا. اور اسٹرابیری تو بہت میٹھا ہے، اگر خوشی ہے اچھی طرح پک جائے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ سالن نہیں ہے؟ چٹ پٹے تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہے آرام ناجائز. ذائقہ کی وجہ سے کوئی چیز حلال ہوتی ہے؟ شرابیوں سے پوچھو، نسواریوں سے پوچھو، سگریٹی اور چیلم اور بیڑی والوں سے پوچھو کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں. درست بات یہ ہے کہ زقوم نام جہنمی پل کا ہے. اس نام سے جو پل دنیا میں موسوم ہے ان سے بھی احتراز اہل جنت کا شیوا ہے. اور اس کے قریب قریب پٹخنا اور بانے بنانا اور باتیں ادھر سے ادھر کرنا، یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو جہنم جا کے اس کو چکھیں گے. ہمیں ایک قائد جمعیت پر تنقید کرتے سنا پہ ایک ایسا انداز میں کرتے ساتھی، ان کی تعریف، تعریف کے جو لائق ہے وہ تعریف ہے اور جو مذمت ہے وہ ان کے بعد سیاسی داؤ پیچ کی، دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں. حسن و حسن و قبیح و قبیح، ہم نے ہنڈی کا کاروبار شروع کیا لیکن سنا ہے یہ کاروبار ناجائز ہے، لہذا اگر ناجائز ہے تو ان کی کوئی جواز کی صورت، ناجائز کے جواز کی صورت کیا مطلب ہے؟ بچو سے. آپ نے پریکٹیکلی طور پر نماز کا طریقہ دکھانے کا، انشاءاللہ انشاءاللہ جلدی بتاؤں گا. آپ کو بھرپور صحت اللہ عطا فرمائے، عرش کے خزائن نے آپ کے لیے مسخر فرمائے، محمد انور شاہ کو بھی تمام علوم اور فتنوں پر کامل نظر عطا فرمائے. میں لاہور سے آئے ہوں آپ کی زیارت کے لیے، وہ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آپ کی دعائیں اللہ قبول فرمائے. داڑھی میں خط کا کیا حکم؟ بہت زیادہ خط دیر اندر تک نہ بناؤ، بس جو داڑھی، جو داڑھوں کے اوپر ہے یہ داڑھی ہے، اور جو نیچے بال ہے یا ادھر ادھر گالوں پر ہے وہ لے سکتے. وتر کے بعد نہ تہجد پڑھنا ہے نہ کوئی اور نفل نماز، حالانکہ آپ پر تہجد فرض تھا تو آپ پہلے پڑھ دیتے نا. بخاری شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ نے وتر رات کے شروع میں بھی پڑھے ہیں، بیچ میں بھی پڑھے ہیں. وانتہا وترہ الی السحر، آخر کار آپ کا وتر سحری میں جا پہنچے تھے. یہ وہ وقت تھا جب آپ نے کہا کہ وتروں کے بعد نفل نہ پڑھو، اور جب بھی آپ نے تہجد پڑھی ہے 12 رکعت تو اس کے بعد آتا ہے ثم اوترا، پھر آپ نے وتر پڑھے، ثم جاء المؤذن فاذن فقام فصلى رکعتین خفیفتین، اس کے بعد تو بس اذان فجر اور 2 رکعت ہلکی پلکی سنت، اور ثم خرج فصلى بالناس. بخاری مسلم تمام معتبرات بھرے پڑے، تفصیل کے لیے احسن الاتر دیکھ لینا، اس پر تو میں نے کتاب لکھی ہے. آپ نے رمضان شریف میں وتروں کے بعد تہجد پڑھے ہوں گے، تیرے جیسے جاہل تو لکھ سکتا ہے، محدث نہیں لکھ سکتا ہے. اس کو پتا ہے کہ تراویح کیا چیز ہے، تراویح 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد ہے، یہ ملا کر اس کے بعد وتر پڑھائے تاکہ لوگ آرام سے گھر جا کے تسلی سے آرام کرے. ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کو نفلوں کے نام پر خارش پیدا ہوئی اور یہ 20 رکعت تراویح کو کل عدم سمجھتے ہیں. دیکھیے مولانا انور شاہ صاحب کی شرح بخاری، فتح القدیر میں بھی وتر کے بعد بھی کوئی تراویح پڑھے تو اس طرح نہیں لکھا ہے، کچھ جھوٹ بول رہے ابن الامام پر. ابن الامام کی عبارت سنو غور سے، کان کھولو اور توبہ کرو بزرگوں پر جھوٹ بولنے سے. ابن الامام کہتے او ترا اول اللیل، کسی نے شروع میں وتر پڑھ لی ہے، ثم قام وصلى ركعتين لا يعيد الوتر ثانيا ولزمه ترك المستحب المفاد من قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، بلفظه محقق ابن الامام فتح القدير. کسی نے وتر شروع میں پڑھے پھر اخیر میں اٹھا اور کچھ نفل پڑھ لیے تو صحابہ کہتے تھے کہ وتروں کے بعد جب نفل پڑھے جائے تو وتر ٹوٹ گئے. خود بخاری ترمذی میں ہے کہ نقض وتر کے صحابہ قائل تھے. اگرچہ درست بات یہ ہے کہ وتر دوبارہ نہ پڑھے، مگر ابن الحمام کہتے یہ وتروں کے بعد نفل پڑھنا اس کا ثواب نہیں ملے گا. لزمہ ترک المستحب، اس نے مستحب کے خلاف کیا. تو مستحب کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ یا حرام ہوتا ہے یا مباح ہوتا ہے، اس کا اجر نہیں ہوتا. تم سمجھنا نہیں چاہتے. مجال ہے کہ کسی معتبر کتاب میں وتروں کے بعد نفل کی گنجائش ہو؟ مجال نہیں. اگر کسی بندے کو 27 سال بعد غسل کا طریقہ پتہ چلے تو اس پر عمل تو کرے گا، لیکن کیا اس کا کوئی کفارہ بھی ہے؟ غسل کا کیا طریقہ ہے؟ غسل کا یہی عام طریقہ ہے، کلی کرو، ناک صاف کرو، پانی پر جسم پر پانی بہاؤ، 27 سال تم نے یہی کیا ہے، اور غسل خانے میں کرکٹ کھیلا ہے، کیا کیا ہے؟ خامخا اپنے لیے 27 سال کا کفارہ ڈھونڈ رہے، جو بات کہی بخدا لا جواب کہی. کسی کی تعظیم میں کھڑا ہونا کیسا، یہ مسئلہ اختلافی ہے، جمہور اس کے اجازت دے رہے. احناف کے فقہ کے متون کتنی ہے؟ 4 ہے. بدعتی و غیر مقلد میں کیا فرق ہے؟ جیسے 150 اور 150 میں فرق ہے. ایسی کتاب جو ہدایت کے متون کا مجموعہ ہو، ہدایت کے متون کا مجموعہ حاکم شہید نے جمع کیا تھا لیکن وہ رائج نہیں ہوئی، اور انہوں نے امام محمد کی کتب سے ترجمہ کی ہے، وہ رائج ہو گئی ہے الکافی کے نام سے. صاحب کنز نے بھی کوشش کی تھی الکافی اور الشافی کے نام سے، وہ بھی عام نہیں ہوئے. اومیزہ کا کیا معنی پتہ نہیں، آپ کوئی کٹمل لکھے تو اس کے معنی میں کروں گا، میں کوئی لغت تو نہیں پڑھانے بیٹھا ہوں، شریعت پڑھانے بیٹھا ہوں. میرا اندرون سندھ کا کاروبار ہے، میرا بہت سارا پیسہ پھنسا ہوا ہے، کراچی بھی جن لوگوں سے قرض لیا ہے کام کے لیے وہ بھی تنگ کر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگو. کسی نے پرندے پر تیر چلایا بغیر زخمی کے گر گیا مر گیا تو کیا وہ شکار حلال ہے؟ اگر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے مارا ہے تو پھر حلال ہونا چاہیے. پنج پیری کہتے کہ ایک شخص نبی کی قبر کے پیچھے کھڑا ہو کر درود پڑھتا ہے، نبی نہیں سنتے. یہ اختلاف تو ہے لیکن مولانا پنج پیر کا یہ عقیدہ نہیں ہے. شیخ القرآن نے کہا ہے کئی جگہ کہ روزے رسول پر یا انبیاء کے قبور کے پاس سما برحق ہے. تفصیل کے لیے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی تفسیر جواہر انک میتم و انہم میتون پر شیخ لکھتے ہیں باقی رہا عقیدہ حیات انبیاء کا، یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے. کفار کے ساتھ اتحاد کرنا صحیح ہے جب ضرورت ہو اسلام کو، جیسے اسلام کے نام پر سیاست کرنا، علماء متحد مجلس عمل کے نام پر کفار مشکل اتحاد کر رہے ہیں، ان علماء کو فرا عالم سمجھنا کی توہین ہے یا نہیں؟ یہ آپ کی چٹ پٹی بات ہے. خواہ وہ مولوی ہے، ٹھیک ٹھاک عالم ہے، اس کی جماعت میں ہزاروں جید علماء ہیں، ان کی مجلس شورا ہے، مجلس مشاورات ہے، سب باتیں. وہ مولانا ایسے گرے پڑے مولوی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک عالم ہے، اور وہ قدم رکھتے ہوئے پہلے سوچتے ہیں. اگرچہ سوچ سوچ میں فرق ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کی سوچ ہماری سوچ کی پابند ہو. ان کے سامنے جو عوامل ہے، بواعث ہے، ضرورتیں ہیں، وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. دیکھیں، میں نے آپ کے بارے میں بہت سارے لوگوں سے مناظرے کیے، الحمدللہ ابھی تک کسی نے مجھ کو لا جواب نہیں کیا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں لوگوں سے کہا مفتی صاحب نے نبی کریم کے سارے سنتے زندہ کیا ہے، پھر اس نے سوال کیا کہ قیلولہ بھی سن لے مفتی صاحب، طلب کو قیلولہ وقت نہیں دیتا. اے تیری، دیکھو یہ نفس پرست آدمی ہے، قیلولہ کیا چیز ہے؟ آپ قیلولہ کی سنت ہونا جانتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ قیلولہ کی سنت ان کے لیے جو شب بیدار ہو، جو شب بیدار نہیں ہے ان کے لیے قیلولہ نہیں ہے. اور طلبا کو قیلولہ تو کرا دو گے، پھر اٹھانے کون جائے گا؟ وہ نہ پھر اثر جانتے ہیں نہ مغرب ہو، تو کہتے بس قیلولہ شروع ہے، جتنا بھی کیسورہ بن جائے ان کا قیلولہ ہی ہے. ایک لڑکی بات دی، طویل تحریر دارالفتاء میں بھیج دے، یہ طویل تحریروں کی جگہ نہیں ہے. جمعہ کی نماز میں دعا کی درخواست، تمام مشکلات پریشانی دور، آمین. قلبی سکون خیر و برکت، آمین. جمعہ کی نماز میں دعا کی درخواست، نام زوج غلام نبی ہے، جمعرات کو پریشن ہوا ہے، زوج غلام نبی کو رحمت کامل اور عافیت، آمین. مدرسے کا طالب بولے گیس بیماری لائے کہ کھانا کم کھاؤ، مدرسے کے طالب ہو لیکن کھانے کی ٹینکی ہو. ہر گیس کے مریض کو فاقہ کروا ہوا اس کو دہی استعمال کرے اور فاقہ کرے. جس نے اس کو کہا کہ آپ ضرور کھانا کھائیں وہ اس کا بدترین دشمن ہے. پیٹ میں جب تندور گرم ہی نہیں ہوگا تو آگ کہاں سے بڑھکے گی. آپ کھانا برائے نام کھائے, گوشت سبزی دال چاول کم کر لے, البتہ شوربہ یخنی دودھ دہی یہ بڑھا دے, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ کے والدین کو جنت میں جگہ دے, آمین. آپ کا اور انور شاہ کا سایہ قائم دے, آمین آمین. جزاکم اللہ خیر. مسلم میں بیمار ہو دعا کرو شفا کے لیے, آمین. تمام نمازی ہے پتہ ان کی دعا کریں, گھر والے بے نمازی اللہ ان کو نمازی بنائے. میری بچی کے لیے نیک رشتے کے لیے دعا کرے, آمین. اللہ آسان کرے, اللہ آپ کو لمبی عزت کی عمر عطا فرمائے. ہم نے سنا ہے کہ آپ نے حضرت خضر کو دیکھا ہے, کتنے خضروں کو دیکھا ہوگا, تو ایک خضر رو رہا ہے, یہ بیٹھا ہوا یہ خضر سے کم ہے. دیکھو الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسالک السلام والعافیہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ان محبت سے دعائیں کرنے والوں کی دعائیں ہمارے حق میں بھی, ان کے حق میں بھی, اور تمام حاضرین اور ان کے غائبین کے حق میں بھی قبول فرمائے. جس طالب علم کو گیس ٹربل ہے اللہ اسے کامل و اکمل صحت شفا عطا فرمائے, اور جن کو جو درد اور غم ہے اور پریشانی ہے, کاروباری ہے, جسمانی ہے, خاندانی ہے, اللہ سب کے حافظ و ناصر معین و مددگار رہے. جو بیماران ہیں اللہ کامل و اکمل صحت دے. جو ایمان پر سفر آخرت کر چکے ہیں حق تعالیٰ ان کی مغفرت و بخشش فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ